السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات کے آخری 1 گھنٹے کے پروگرام کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں جمعرات کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30 اور یہاں واشنگٹن میں بدھ کی رات کے 9 بجے ہیں۔ لیجیے پیش ہیں خبریں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
عمران خان کی اعلان کردہ احتجاجی ریلی سے قبل پاکستان میں سیاسی تناؤ میں اضافہ، حکومت اور حزب مخالف کی جماعتوں کے باہمی رابطوں میں تیزی، وزیراعظم کے استعفے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وزیر خزانہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
طالبان کی طرف سے پاکستانی میڈیا کو مہلک کاروائیوں کی ایک اور دھمکی، ہم جانبدار نہیں، موقف آئے گا تو پیش کریں گے۔ سینئر صحافی، میں ہوں اسلام آباد سے کامران حیدر، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور جنوبی ایشیا،
فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات پر بحث کا مطالبہ، پارلیمنٹ میں ہنگامہ، ہمیں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی، راہل گاندھی کا الزام۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، صدر اوباما نے کہا ہے کہ غزہ کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے بند کر کے نہیں رکھا جا سکتا۔ لیجیے پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے استعفے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئین کے اندر رہتے ہوئے انتخابی اصلاحات کی خواہاں ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے۔
حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی طرف سے وزیر اعظم نواز شریف سے مستعفی ہو کر نئے انتخابات کے اعلان کے مطالبے پر وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے استعفے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے ایک مرکزی رہنما اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بدھ کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اگر عمران خان یا عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو اس پر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
ریزگنیشن آف پرائم منسٹر اور اس ٹائپ کی چیزیں دے آر آؤٹ آف کوئسچن، دے آر انکانسٹیٹیوشنل، دے شوڈ فرگیٹ اباؤٹ دس تھنگ۔ ہاں، آئین قانون کے اندر رہ کے بات کریں، ان کی میجر ایشو تھی الیکٹورل ریفارمز، وہ ان سے زیادہ ہم اس میں کین ہیں۔
ادھر وزیر اعظم نواز شریف نے بدھ کو دوسرے روز بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے رابطے جاری رکھے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے مطابق موجودہ صورتحال میں وزیر اعظم سیاسی مشاورت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ قومی اسمبلی میں عددی اعتبار سے حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی کے ایک رہنما خورشید شاہ نے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق سے بدھ کو اسلام آباد میں ملاقات کی۔ سراج الحق اور خورشید شاہ نے کہا کہ انہوں نے موجودہ سیاسی تناؤ کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ خورشید شاہ نے کہا کہ ان کی جماعت جمہوریت کے تسلسل کی حامی ہے۔
ہم مل جل کے جب اپنے فیصلے کرتے ہیں تو پھر کوئی آگے نہیں آتا، ہم میں جب درانے پڑتی ہیں تو کوئی اس کا فائدہ ضرور لیتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم ماضی کو بھول جاتے ہیں۔ اس ملک میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ 56 سال ڈکٹیٹرشپ رہی ہے۔ اب ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی یہ سسٹم چل رہا ہے اور اس کو چلنا چاہیے۔
سراج الحق نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں سیاسی تناؤ کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔
ہم نے ضرورت محسوس کی ہے کہ ہمیں تماشائی بننے کی بجائے حالات کو سدھارنے اور ٹھیک رخ پر ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور آج ہم اس لیے ملے ہیں کہ ہمارے سیاسی ماحول میں جو تناؤ اور کچاؤ ہے وہ ختم کیا جائے۔ کل جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی مجھے فون کیا تھا اور ان کا بھی خیال تھا کہ کوئی ایسی سچویشن نہ بن جائے جس سے 2 سال بعد پھر پاکستان میں جمہوریت کا خاتمہ ہو اور ملک تماشا بن جائے۔
سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی منگل کو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے سیاسی صورتحال پر ان سے تبادلہ خیال کیا تھا۔ عمران خان 2013 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب حکومت سے مذاکرات کا وقت گزر گیا ہے اور وہ 14 اگست کو اسلام آباد میں ریلی کے اعلان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ انتخابی اصلاحات کے لیے تیار ہے اور بدھ کو اسلام آباد میں پارلیمان کی 33 رکنی انتخابی اصلاحاتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں اسحاق ڈار کو کمیٹی کا سربراہ منتخب کیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایک افغان پولیس افسر نے وسطی افغانستان میں گزشتہ رات پولیس میں اپنے سات ساتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ 24 گھنٹے میں اندر سے ہی کیا جانے والا یہ تیسرا حملہ تھا۔ حملہ آور ترین کوٹ چوکی پر حملے کے بعد فرار ہو گیا۔ یہ ارزگان صوبے کا دارالحکومت ہے۔ منگل کے روز ایک اور واقعے میں ایک افغان پولیس گارڈ نیٹو فوجیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ یہ واقعہ مشرقی پکتیا صوبے میں پیش آیا۔ اس سے پہلے کابل کے نزدیک فوج کے ایک تربیتی ادارے میں فائرنگ میں ایک امریکی جنرل ہلاک اور 15 دوسرے زخمی ہو گئے، جن میں ایک جرمن جنرل بھی شامل ہیں۔ اس بارے میں نفیسہ ہود بھائی نے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد اور امریکہ میں ڈاکٹر طاہر روہیل سے بات کی۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
ہم پروگرام افغانستان میں ایک امریکی میجر جنرل سمیت فوجی ہلاکتوں کی خبر سے شروع کریں گے جو ایک افغان کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ ابتدا کرتے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد کے ساتھ۔ بریگیڈیئر سعد، یہ میجر جنرل ہیرلڈ گرین جو کہ ہلاک کیے گئے، یہ سب سے سینئر امریکی اہلکار تھے جو ویتنام جنگ سے اب تک کسی جنگ میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اس واقعے سے افغان افواج پر امریکی اعتماد کس حد تک متاثر ہوگا؟
دیکھیں جی، اس کا اگر آپ افغانستان میں جو غیر ملکیوں کی موجودگی، اور خاص کر اگر وہ اس میں ایک عسکری پہلو اس کا وہاں پر ہو، اس کی تاریخ ہے۔ آپ فرسٹ افغان وار میں دیکھیں، لارڈ الیگزینڈر برنس کو ہلاک کیا گیا۔ سیکنڈ افغان وار میں دیکھیں تو کیلگری صاحب تھے، وہ تھے، اس کے بعد میک ناٹن تھے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ لمبی تاریخ ہے اس کی افغانستان میں اس قسم کے واقعات کی۔ آپ نے بات کی تھی اعتماد کی، بالکل اعتماد کا ایک کبھی جو بہت گہرا اثر ہوگا وہ لوور رینکس میں آئے گا۔ جدھر اگر کوئی مشترکہ قسم کی یہ عملیات کریں، کوئی آپریشنز کریں یا ایکسرسائز میں یا ایکٹیو آپریشنز میں، تو وہاں پر ان کو ایک دوسرے کے اوپر جب اعتماد نہیں ہوگا تو جو ریزلٹس ہوں گے وہ اس طرح نہیں نکل سکتے، کیونکہ وہ جو غیر ملکی ہیں وہ سب سے پہلے اپنی حفاظت اپنے والوں سے کرے گا۔ تو جو اپنے میں آپس میں اس کی زندگی کو اتنا خطرہ ہے، تو وہ پھر دوسروں کے ساتھ ان کے ساتھ مشترکہ کاروائی کیسے کرے گا؟
شکاگو چلتے ہیں جہاں سے ڈاکٹر طاہر روہیل لائن پر ہیں اور یہ پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ہیں۔ ڈاکٹر طاہر، اس واقعے میں ایک سینئر جرمن فوجی اہلکار بھی زخمی ہوا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ میجر جنرل ہیرلڈ گرین کی ہلاکت کے بعد شاید امریکی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی آئے اور جو بہت سینئر اہلکار ہیں فوج کے، ان کو جنگجوؤں کے قریب نہ آنے دیا جائے۔ آپ کو کیا معلوم ہے اس سلسلے میں؟
مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ایک کڑوی گولی کی طرح ہیں، اور جو اوور آل دفاعی حکمت عملی ہے وہ تو اس کی سمت تو وہیں برقرار رہے گی، اور امریکہ نے پہلے بھی کافی جانی نقصان اٹھایا افغانستان میں، ظاہر ہے افغانستان کا بھی وہاں پہ بھی کافی کچھ تو خون ہوا ہے، کافی عرصے سے ہو رہا ہے۔ امریکہ نے اس سلسلے میں کافی مالی انویسٹمنٹ بھی کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سینئر جنرل کی ہلاکت کے بعد امریکہ اپنی حکمت عملی بدل لے گا، بلکہ یہی ہوگا کہ وہ جو سیکیورٹی ڈیٹیلز ہیں، ان کے فائنر پوائنٹس ہیں، اور وہ ہر ایسا سوراخ جس میں سے پاسبلٹی ہے کہ کسی سیکیورٹی لیپس کے ہونے کی، اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن امریکی افواج جو ہیں موجود رہیں گی، اور امریکہ کا جو افغانستان کے ساتھ سیکیورٹی کا معاہدہ ہونا ہے، اس معاہدے کے خد و خال جو ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے۔
ہمارے ساتھ تھے شکاگو سے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
بنگلہ دیش میں عہدیداروں نے بدھ کے روز اس کشتی کے کپتان کے خلاف جرائم کے الزامات عائد کیے ہیں، جبکہ امدادی ٹیموں نے 125 سے زائد مسافروں کو تلاش کرنا ترک کر دیا ہے جو 3 روز بیشتر اس حادثے میں ڈوب گئے تھے۔ ایم آر پینا نامی کشتی میں مسافروں کی گنجائش سے 2 گنا تعداد زیادہ سوار تھی، جب یہ پیر کے روز پدما دریا میں خراب موسم کے باعث ڈوب گئی۔ فیری کے مالک اور 4 دوسرے افراد پر غفلت برتنے کے جرم کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فیری چلانے والوں نے دریا میں طغیانی کے باعث پابندی کے باوجود کشتی چلائی اور 200 مسافروں کو اس میں سوار ہونے کی اجازت دی، جبکہ صرف 85 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، تقریباً 100 افراد زندہ بچ گئے۔ ادھر بھارتی ایوان زیریں لوک سبھا میں بدھ کے روز حزب اختلاف نے ملک کے بعض حصوں میں فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات پر بحث کی اجازت نہ ملنے پر احتجاج کیا۔ مزید تفصیلات نئی دہلی سے سوئل انجم کی رپورٹ میں سنیے۔
ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والے فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات پر بحث کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے حزب اختلاف نے پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ کیا، جس کے نتیجے میں ایوان کی کارروائی کچھ دیر کے لیے ملتوی کرنی پڑی۔ جوں ہی لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوئی، سینئر کانگریس لیڈر ملک ارجن کھرگے نے اس معاملے کو اٹھایا اور بحث کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات کے لیے این ڈی اے حکومت ذمہ دار ہے۔ اس پر حکومت کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس، سماجوادی پارٹی، عام آدمی پارٹی، راشٹری جنتا دل اور دیگر پارٹیوں کے ارکان ایوان کے وسط میں جا کر حکومت مخالف نعرے لگانے لگے۔ راہل گاندھی کو پہلی بار ایوان کے وسط میں پہنچ کر نعرے لگاتے ہوئے دیکھا گیا۔ جب معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو اسپیکر سمترا مہاجن نے کارروائی ملتوی کر دی۔ بعد کو راہل گاندھی نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کا نام لیے بغیر کہا کہ ایوان میں صرف ایک شخص کی آواز سنائی دیتی ہے۔ راہل گاندھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہر شخص دیکھ رہا ہے، ہماری پارٹی بھی اور ہم بھی، کہ صرف ایک شخص کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ ایوان کی ذہنیت بن گئی ہے کہ صرف ایک شخص بولے، دوسرا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات پر فوری بحث چاہتے تھے مگر اجازت نہیں دی گئی۔ اسپیکر سمترا مہاجن نے راہل گاندھی کے الزام کی تردید کی اور کہا کہ وہ سب کو موقع دیتی ہیں، یہ الزام سراسر غلط ہے۔
کوئی آپ دیکھو جس کو الیگیشن لگانا اس کو میں کچھ نہیں کر سکتی، میں اپنا کام پرامانکتا سے کرنے کی کوشش کر رہی۔
پارلیمانی امور کے وزیر ایم وینکیا نائیڈو نے کہا کہ حکومت متعلقہ ضابطے کے تحت اس معاملے پر بحث کرانے کو تیار ہے۔ ادھر وزیر مالیات ارون جیٹلی نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ ایوان میں کبھی نہیں بولتے وہی بولنے کی اجازت نہ دینے کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کانگریس بلا وجہ کا ایشو کیوں کھڑا کر رہی ہے۔ بقول ان کے اس کا جواب واضح ہے کہ پارٹی کے اندر بغاوت ہو رہی ہے۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی نے ارون جیٹلی کے اس الزام کی فوراً تردید کی اور کہا کہ وہ جو چاہیں کہیں، کانگریس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پارٹی کے اندر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
لیجیے اب باقی عالمی خبریں۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما اور افریقی لیڈروں کے درمیان وسیع معاملات پر بات چیت شروع ہو گئی ہے، جن میں تجارت، سیکورٹی بہتر بنانے اور حکومتی احتساب کو سخت بنانا شامل ہے۔ یہ بات چیت واشنگٹن میں منعقد ہونے والی 3 روزہ سربراہ کانفرنس کا نقطۂ عروج ہے۔ اس کانفرنس میں 50 افریقی سربراہ اور سربراہ مملکت شریک ہیں۔ بدھ کے روز اپنے ابتدائی اقدامات میں مسٹر اوباما نے کہا کہ ایک نیا افریقہ ابھر رہا ہے، دنیا کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشتوں کے ساتھ ایک بڑھتے ہوئے متوسط طبقے اور اس زمین پر تیز ترین آبادی والا نوجوان افریقہ دنیا کی ایسی شکل بنا رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ 50 افریقی سربراہان اس غیر معمولی اجلاس میں شریک ہیں۔ منگل کو وائٹ ہاؤس میں ان مہمانوں کے اعزاز میں اشائیہ بھی دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے مسٹر اوباما نے افریقی ملکوں میں امریکہ کے نجی اور عوامی سرمایہ کاری کے شعبوں کی طرف سے $33 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا۔ عالمی ادارے صحت آئندہ ہفتے ایک اجلاس کر رہا ہے جس میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ آیا تجرباتی دوا ایم زی میپ پورے مغربی افریقہ میں ایبولا کے مریضوں کو دی جانی چاہیے۔ 2 امریکی طبی مشنری جنہیں لائبیریا میں ایبولا کا وائرس لاحق ہو گیا تھا، حالیہ دنوں میں اس تجرباتی دوا کے استعمال سے بظاہر بہتر ہو رہے ہیں۔ اس دوا کو منظوری نہیں دی گئی، نہ ہی اسے انسانوں پر آزمایا گیا ہے، اور اس کے تیار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس کی بہت قلیل مقدار تجرباتی طور پر تیار کی گئی ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کا علاقہ غزہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے بند نہیں رکھا جا سکتا۔ مسٹر اوباما نے بدھ کے روز واشنگٹن میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ غزہ خود کو برقرار رکھنے کے قابل نہیں، اور نہ ہی ملازمتیں مہیا کرنے اور اقتصادی ترقی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اس کے حماس سے متعلق حکمرانوں سے کوئی ہمدردی نہیں، مگر اس علاقے کے لوگوں کے لیے مواقع میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ حماس یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے طویل المدت معاہدے کی شرط کے طور پر اسرائیل اور مصر غزہ کی ناکہ بندی ختم کریں۔ یہ ناکہ بندی ہتھیار اور دہشت گردوں کو اس علاقے میں آنے اور جانے سے روکنے کے لیے ہے، مگر اس کی وجہ سے غزہ کی معیشت ختم ہو گئی ہے اور لوگ سفر کرنے سے قاصر ہیں۔ صدر نے کہا کہ امریکہ قاہرہ میں اسرائیلی اور فلسطینیوں کے مندوبین کے درمیان جنگ بندی کی بات چیت کی حمایت کرتا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل اور حماس کے زیر انتظام غزہ کی پٹی میں فائر بندی تاحال قائم ہے. اس بارے میں یروشلم سے وائس آف امریکہ کے رابرٹ برگر کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جلانی.
ہزاروں فلسطینی جو غزہ ہی میں محفوظ مقامات کی طرف چلے گئے تھے اب واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اب وہاں پر ان کے گھر موجود نہیں جہاں پر وہ لوٹ سکیں. ہم اپنے گھر کو نہیں پہچان سکتے. ملبے کے ڈھیر پر کھڑے اس فلسطینی کا کہنا ہے کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا, میں ششدر ہوں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں تقریباً 60,000 فلسطینیوں کے مکانات تباہ ہوئے ہیں. بجلی, پانی اور نکاسی آب جیسے انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے. یہ سب کچھ دوبارہ تعمیر کرنے میں سال ہا سال کا وقت لگے گا اور ان پر ایک اندازے کے مطابق کم سے کم 6 ارب ڈالر کی لاگت آئے گی. ریڈ کراس کے سینئر عہدیدار یاک ٹی مایو نے غزہ کا دورہ کیا اور سنگین انسانی بحران کے بارے میں خبردار کیا. وہ اسرائیل ریڈیو پر بات کر رہے تھے.
One has to see that the people are traumatized. They are shell-shocked.
ریڈ کراس کے سینئر عہدیدار کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی یہ دیکھ سکتا ہے کہ لوگ بے پناہ خوف زدہ ہیں, انہیں گولہ باری کا خطرہ ہے. ایک دم جو نظر آتا ہے وہ انفراسٹرکچر کی تباہی ہے. ہم ان علاقوں میں بھی گئے ہیں جو مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں اور یہ امید کا خاتمہ بھی ہے. سرحد کے پار اسرائیل کی جانب ممکن ہے رہائشی اپنے مکانات کو واپس لوٹ سکیں, لیکن بیشتر واپس جانے سے خوف زدہ ہیں. سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ بھاری اسلحے سے لیس فلسطینی مسلح افراد ان کی کمیونٹیز میں سرنگوں کے ذریعے داخل ہو سکتے ہیں, خون ریزی کر سکتے ہیں اور انہیں یرغمال بنا سکتے ہیں. 16 سالہ نوح کوپرشٹائن کا تعلق اسرائیلی غزہ کی سرحد پر ایک زراعتی کمیونٹی سے ہے. وہ کہتی ہیں,
The thought that there is people under my house or close to my house digging and maybe they would just come out one day.
ان کا کہنا ہے کہ یہ خیال کہ میرے گھر کے نیچے لوگ ہیں یا میرے گھر کے قریب کھدائی کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اچانک ایک دن باہر نکل آئیں اور مجھے ہلاک کر دیں یا میرے خاندان کو ختم کر دیں. یہ بات خوفناک ہے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کو حماس کی جن سرنگوں کے بارے میں معلوم تھا انہیں تباہ کر دیا گیا ہے. ان کی تعداد تقریباً 30 تھی, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ ایسی سرنگیں بھی ہوں جن کے بارے میں فوج نہیں جانتی, اسی لیے لوگ پریشان اور خوف زدہ ہیں. بیچ اجلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ کی پٹی میں 72 گھنٹے کی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے. یہ جنگ بندی بدھ کے دن تک قائم رہی. تاہم انہوں نے کہا کہ اس جنگ بندی کی جو قیمت چکائی گئی ہے وہ برداشت کے لیے بہت زیادہ تھی. اقوام متحدہ سے وائس آف امریکہ کی مارگریٹ بشیر نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بان کی مون نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد کے اس چکر کے مستقل خاتمے پر زور دیا ہے. مزید تفصیلات کے مطابق, عرب ممالک نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس کا مطالبہ کیا ہے تاکہ غزہ کی صورتحال پر غور کیا جا سکے, جہاں 4 ہفتوں میں اسرائیل کی فوج اور حماس کے جنگجوؤں کے درمیان لڑائی کے باعث اقوام متحدہ کے مطابق 1800 فلسطینی ہلاک اور تقریباً 4.5 لاکھ بے گھر ہو گئے ہیں. بان کی مون نے رکن ممالک کو بتایا ہے کہ صرف مذاکرات کے ذریعے ایک سیاسی سمجھوتا ہی دونوں طرف امن اور سلامتی لا سکتا ہے.
Do we have to continue like this? Build, destroy, and build and destroy. We will build again.
کیا ہمیں اسی طرح کرتے رہنا ہے؟ تعمیر کرو, تباہ کرو اور تعمیر کرو اور تباہ کرو. ہم دوبارہ تعمیر کر لیں گے, مگر یہ تعمیر آخری مرتبہ ہونی چاہیے. اب اسے بند ہونا چاہیے. انہیں لازماً مذاکرات کی میز پر واپس جانا ہوگا. مسٹر بان نے غزہ میں اقوام متحدہ کی ان تنصیبات پر ہلاکت خیز گولہ باری پر ایک مرتبہ پھر برہمی کا اظہار کیا, جہاں گھر سے نکلنے والے سویلینز نے پناہ لے رکھی تھی. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے جھنڈے کا لازماً احترام کیا جانا چاہیے اور ضرورت مندوں کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے.
UN shelters must be safe zones, not combat zones. Those who violate this sacred trust must
اقوام متحدہ کے پناہ کے مرکز محفوظ علاقے ہونے چاہیے, جنگی علاقے نہیں. جو اس مقدس بھروسے کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے اور انہیں قانون کے سامنے لایا جانا چاہیے. اقوام متحدہ کی عمارت پر حالیہ گولہ باری کے معاملے میں اسرائیلیوں کو رابطہ کاروں نے 33 مرتبہ اطلاع دی تھی. یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے. لڑائی کے دوران غزہ میں اقوام متحدہ کے عملے کے 11 ارکان ہلاک ہوئے اور سیکرٹری جنرل نے کہا کہ جمعرات کو ان کے اعزاز میں اقوام متحدہ کے جھنڈے سرنگون رہیں گے. اقوام متحدہ کے سینئر عہدیداروں نے جنرل اسمبلی کو غزہ میں انسانی زندگی کی ابتر ہوتی صورتحال کے بارے میں بتایا، جہاں ان کا کہنا تھا کہ صحت عامہ کا نظام ناکارہ ہونے کے قریب ہے، پانی، بجلی اور حفظان صحت کے نظام کو سخت نقصان پہنچا ہے اور ہزاروں فلسطینیوں کو خوراک اور دیگر بنیادی سہولتوں کی ضرورت ہے۔ فوری ضروریات پوری کرنے کے لیے اقوام متحدہ نے 36,70,00,000 ڈالر کی اپیل کی ہے۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان 4 ہفتے طویل لڑائی کے بعد غزہ میں صحت کی تباہی کا سامنا ہے۔ یہ تنازع اسرائیل کے اس آپریشن کے ساتھ شروع ہوا جو حماس کے راکٹوں اور سرنگوں کو تباہ کرنے کے لیے شروع کیا گیا۔ لڑائی میں بہت سے ہسپتالوں اور طبی مراکز کو نقصان پہنچا، یہ سب زخمیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے اسکاٹ باب نے الشفا ہسپتال کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی جس کی تفصیلات کے مطابق دن کے دوسرے پہر جنگ کے زخمیوں کو غزہ کے الشفا ہسپتال لاتے ہوئے ایمبولینسز نے اپنے سائرن بند کر رکھے تھے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال میں اب صرف لڑائی میں زخمی ہونے والوں کا علاج ہو رہا ہے، معمول کے مریض اور آپریشن دیگر ہسپتالوں میں بھیجوائے جا رہے ہیں۔ زخمی ایسے شعبوں میں بستروں پر پڑے ہیں جو پہلے گائنیکالوجی اور انٹرنل میڈیسن کے لیے مخصوص تھے، بعض ویل چیئر پر برآمدوں میں اور کچھ فرش پر پڑے انتظار میں ہیں۔ بچوں کا وارڈ بھر چکا ہے، ایک بچی گولے کا ٹکڑا لگنے سے زخمی ہوئی ہے۔ اس کی ماں اوم سہیر خلیفہ کہتی ہیں اس کی بہن اور دو بھائی نازک حالت میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ہیں۔
ان
کے والد نے انہیں ہمارے ساتھ سونے کے لیے کہا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا، وہ اپنی گڑیوں کے ساتھ سونا چاہتی تھی۔ ہم پوری رات فکر مند رہے، اچانک ہمیں اپنے گھر پر کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، ہم سمجھے یہ آواز پڑوس سے آئی ہے، اور پھر ہر طرف دھواں بھر گیا۔ رگدا سمور نرسنگ کی طالبہ ہیں، انہوں نے لڑائی شروع ہوتے ہی اپنی رضاکارانہ خدمات پیش کی تھیں۔ وہ باقی لوگوں کی طرح روزانہ 8-8 گھنٹے کی 2 شفٹوں میں کام کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں بیشتر کے سر پر چوٹ آئی ہے، دماغ میں چوٹ آئی ہے، دیگر کے ہاتھ اور ٹانگیں کٹ گئی ہیں۔ ہمارے پاس ہلاک ہونے والے بھی آتے ہیں، خدا ان پر رحم کرے، مگر زخمیوں کی حالت دیکھنا بے حد دشوار ہے۔ بچوں کے امراض کے ماہر باسل باکر کہتے ہیں کہ بستر، دوائیں، سٹاف سب ناکافی ہیں، چنانچہ بعض زخمیوں کو جلدی گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ تکلیف کا یہ سب سے بڑا حصہ نہیں ہے، سب سے بڑا حصہ نفسیاتی ہے۔ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، ہم ننھے بچوں کو زخمی اور مکمل معذور ہوئے دیکھتے ہیں۔ جو زندہ بچ رہے ہیں وہ معذور رہیں گے، یہ تباہی ہے، آپ یہ سب نہیں دیکھ سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ کے 1/3 ہسپتالوں اور طبی مراکز کو نقصان پہنچا ہے، طبی عملے کے 1 درجن ارکان لڑائی میں ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والے گروپوں کا کہنا ہے کہ غزہ کے طبی نظام کو طویل عرصے تک بیرونی مدد درکار ہوگی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ روس یوکرین پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ پینٹاگون سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف سیلڈن کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ کاظم۔
کئی روز سے مغربی عہدیدار یوکرین کی سرحد پر روسی فوجوں کی گڑبندی کے بارے میں انتباہ کرتے رہے ہیں۔ امریکی یورپین کمان کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کرنے کے بعد امریکہ کے وزیر دفاع چک ہیگل نے واضح الفاظ میں اپنی تشویش کا اظہار کیا۔
When you see the build up of Russian troops and the sophistication of those troops, the training of those troops,
روسی فوجوں کی گڑبندی اور ان فوجیوں کی ٹریننگ، بھاری فوجی ساز و سامان جسے سرحد پر رکھا گیا ہے، ظاہر ہے یہ حقیقت ہے اور ایک خطرہ ہے، اور اس کا یقیناً امکان ہے۔ ہیگل کا یہ انتباہ اس سے پہلے پولینڈ کے وزیر اعظم اور نیٹو کے اس بیان کی بازگشت تھا جس میں کہا گیا ہے کہ حالیہ دنوں میں روس نے تقریباً 20,000 فوجی سرحد پر تعینات کر دیے ہیں۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد سے زیادہ پریشان کن بات روسی فوجوں کی اہلیت ہے، جس کی طرف منگل کو پینٹگن کے ترجمان ریئر ایڈمرل جان کربی نے اشارہ کیا تھا۔
What matters is that they continue to reinforce these units, that they are very capable and very ready.
انہوں نے کہا کہ اہم بات یہ ہے کہ وہ ان یونٹوں کو مسلسل کمک پہنچا رہے ہیں، اور اس کی وہ بہت اہلیت بھی رکھتے ہیں جسے ہم ملا جلا کر مسلح اہلیت کہہ سکتے ہیں، جن میں دفاعی آلات، توپ خانہ، فضائی دفاع اور اسپیشل فورسز شامل ہیں۔ امریکی اور بین الاقوامی نئی اقتصادی تعزیرات کے بعد سے روسی عہدیداروں نے بہت زیادہ سرکشی سے کام لیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بدھ کے روز جرمن چانسلر اینگلا مرکل سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے اس تشویش کا اظہار کیا، جسے انہوں نے یوکرین کی فوجوں کا متواتر فوجی آپریشنز کہا اور اسے انسانی مسائل میں اضافے کا مرتکب قرار دیا۔ ہٹسن انسٹیٹیوٹ کے روسی اسکالر ڈیوڈ سیٹر کہتے ہیں کہ ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ مسٹر پوٹن اور ان کے اتحادی آئندہ کیا کریں گے، اور جس طرح سے وہ کارروائی کرتے ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔
They could be described accurately as a gang with a foreign policy.
آپ اسے خارجہ پالیسی کے ساتھ ایک گینگ کہہ سکتے ہیں۔ ان کے پاس خود کو طاقتور رکھنے کے سوا فوجی حکمت عملی کے لحاظ سے کسی قسم کی بصیرت نہیں ہے۔ روسی عہدیداروں نے اس امکان کا اظہار کیا ہے کہ وہاں کے حالات کو پرامن بنانے کے لیے قیام امن کی فوجیں یوکرین بھیجی جا سکتی ہیں، جسے نیٹو اور امریکی عہدیدار شبے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس کا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ وہ قیام امن کی فوجوں کے بہانے غیر قانونی طور پر فوجی مداخلت کرتے ہیں۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لبنان میں عسکریت پسند سنی مذہبی لیڈر سنی اور شیعہ مسلمانوں کے درمیان تنازع بھڑکا رہے ہیں۔ اس بارے میں لبنانی طرابلس سے وائس آف امریکہ کی جیمی ڈیٹمر کی رپورٹ کی تفصیلات کے مطابق، شام سے ملحق لبنانی سرحد کے ساتھ لبنانی فوج اور شام کے عسکریت پسندوں کے درمیان، جن میں جہادی بھی شامل ہیں، جھڑپوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان لڑائیوں میں اختتام ہفتہ 11 لبنانی فوجی اور 40 مسلح افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس خطرے کے باوجود کہ شام کی فرقہ وارانہ خانہ جنگی لبنان کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اس ملک کے عسکریت پسند سنی مذہبی لیڈر کہتے ہیں کہ ان کی ہمدردیاں عسکریت پسندوں کے ساتھ ہیں، جن میں وہ بھی شامل ہیں جو القاعدہ سے منسلک گروپوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔
عراق تحدث جرائم ومجازر وظلم في حق جسم
من الامم۔ آواز تھی شیخ محمد گمل نزیہ کی، جو لبنان کے شمالی شہر ٹریپولی کے ایک معروف سنی مذہبی لیڈر ہیں، جہاں کے مقامی سنیوں کی متعدد بار فوج اور شیعہ مسلمانوں کے ساتھ جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عراقی وزیر اعظم نوری المالکی کی شیعہ اکثریتی حکومت اور شام کے مطلق العنان حکمران بشار الاسد کے جبر اور دباؤ کی وجہ سے ان ملکوں میں رہنے والے سنیوں نے ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ لبنان میں بھی جلد ایسا ہی ہوگا۔ شیخ گمیل نزا کو، جن کی عمر 46 سال ہے اور جو 6 بچوں کے باپ ہیں، یہ فکر لاحق ہے کہ ان کی بے باکی اور صاف گوئی کی بنا پر لبنانی حکام انہیں گرفتار کرنے والے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو کے دوران ان کے حامی متعدد کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن اسکرینوں کا جائزہ لے رہے تھے، جو سیکیورٹی اہلکاروں کے چھاپے سے خبردار کرنے کے لیے ان کی مسجد کے باہر کے مناظر نشر کر رہی تھیں۔ پچھلے مہینے ٹریپولی میں ایک معروف سلفی مذہبی لیڈر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ لبنان کے سیکیورٹی عہدیدار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شورش بھڑکانے والے سنیوں اور ان غیر ملکی جہادیوں کے درمیان رابطوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جن کا پچھلے ایک سال کے دوران لبنان میں شیعوں کے مضبوط گڑھوں پر ہونے والے ایک درجن سے زیادہ خودکش بم دھماکوں میں ہاتھ تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آیا وہ القاعدہ سے منسلک گروپ جبہات النصرہ یا الگ ہو جانے والے گروپ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیوانٹ کی حمایت کرتے ہیں، جو عراق میں ہونے والی سنی شورش کی قیادت کرتا رہا ہے، تو شیخ نے اپنے جواب کے لیے لفظوں کا انتخاب بڑی احتیاط کے ساتھ کیا۔
بلا ادنی شک الثورہ التي قامت في سوریا والثورہ التي قامت،
وہ کہتے ہیں کہ وہ جہادیوں کے بعض انتہا پسندانہ طرز عمل سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن ٹریپولی کے سنی شام اور عراق میں اسلامی انقلاب کی حمایت کرتے ہیں، اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ انہوں نے پورے مشرق وسطی میں شیعوں کی حکمرانی کا خواب توڑ دیا ہے۔ لبنانی سیکیورٹی فورسز اپنے ملک میں فرقہ وارانہ تشدد کو محدود کرنے کے لیے کئی ہفتوں تک وادی بقا کے قصبے اور سال کے نزدیک دور افتادہ سرحدی علاقوں میں روپوش تقریباً 3,000 باغیوں کے ساتھ لڑتی رہی ہیں۔ اختتامی ہفتہ ہونے والی شدید لڑائیوں میں، جن میں 15 لبنانی فوجیوں کو یرغمال بنا لیا گیا تھا، سیکیورٹی عہدیدار کہتے ہیں کہ وہ جلد ہی یہ جنگ جیتنے کا عزم کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ یہ کام حزب اللہ کے تعاون کے ساتھ نہیں کر رہے، جو لبنان کی ایک شیعہ عسکریت پسند تحریک ہے اور جس کے جنگجو سرحد کی دوسری جانب شام کے باغیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. لبنانی طرابلس کے مرکزی تجارتی علاقے میں اس بارے میں شکوک و شبہات موجود ہیں کہ فوج اور حزب اللہ ایک ساتھ نہیں لڑ رہے. مقامی لوگ سنی آبادی میں بڑھتی ہوئی برہمی کا زیادہ تر الزام حزب اللہ کے جابرانہ طرز عمل پر عائد کرتے ہیں. آزم ایک سٹور کا مالک ہے. اس کا کہنا ہے کہ لوگوں کو یہ غصہ ہے کہ فوج سنی عسکریت پسندوں کو پکڑتی ہے لیکن حزب اللہ کے خلاف کچھ نہیں کرتی. وہ مساویانہ برتاؤ نہیں کر رہے اور سنیوں کے خلاف امتیاز برتا جا رہا ہے. فوج کا کہنا ہے کہ انقلاب کی دھمکیاں انہیں اپنی راہ سے ہٹا نہیں سکتی. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کی ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر. بدھ کے روز پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ہونے والے ڈرون حملے میں 5 مبینہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے. فوری طور پر ان کی شناخت کا علم نہیں ہو سکا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں مبینہ امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 5 مشتبہ جنگجو ہلاک ہو گئے. اطلاعات کے مطابق بدھ کو دتہ خیل کے علاقے میں بغیر ہوا باز کے جاسوس طیارے سے ایک مکان پر 2 میزائل داغے گئے. فوری طور پر ہلاک ہونے والوں کی شناخت سے متعلق مصدقہ معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہیں کیونکہ جس علاقے میں یہ حملہ کیا گیا وہاں تک میڈیا کے نمائندوں کو رسائی نہیں. تقریباً 6 ماہ کے وقفے کے بعد رواں سال جون میں شمالی وزیرستان میں دوبارہ ڈرون حملوں کا سلسلہ شروع ہوا. حالیہ ہفتوں میں یہ ڈرون حملے ایسے وقت ہوئے جب شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کا بھرپور آپریشن جاری ہے. پاکستان ڈرون حملوں کی مذمت کرتے ہوئے یہ کہتا آیا ہے کہ اس سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت کی کوششیں متاثر ہوتی ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے اس بارے میں گفتگو میں کہا،
ہم ڈرون اٹیکس کو پاکستان کی سالمیت کی وائلیشن سمجھتے ہیں اور ہم نے اس ایشو کو یونائٹڈ نیشنز میں بھی ریز کیا ہے، جنیوا کے ہیومن رائٹس کمیشن میں بھی ریز کیا ہے اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ بجائے پاکستان کی سوورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وائلیٹ کیا جائے اگر یہ ڈرون ٹیکنالوجی پاکستان کو دیا جائے تو شاید زیادہ اس کے فوائد ہیں.
شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن سے قبل بھی دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو بغیر ہوا باز کے جاسوس طیاروں سے نشانہ بنایا جاتا رہا ہے جن میں قلعدم تحریک طالبان پاکستان کے رہنماؤں سمیت القاعدہ سے تعلق رکھنے والے کئی جنگجو ان میں مارے جا چکے ہیں. افغان سرحد سے ملحقہ یہ قبائلی علاقہ پاکستانی حکام کے مطابق دہشت گردوں کی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا تھا جہاں وہ اپنی کاروائیوں کی منصوبہ بندی کرتے تھے. پاکستانی فوج کے مطابق 15 جون سے جاری فوجی آپریشن میں 600 سے زائد دہشت گرد مارے جا چکے ہیں جبکہ ان کے درجنوں ٹھکانوں اور دیسی ساخت کے بم بنانے کی فیکٹریوں کو بھی تباہ کیا جا چکا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستانی تحریک طالبان نے ملک کے معروف میڈیا رائٹس گروپس کو بھیجے گئے اپنے دھمکی آمیز خطوط میں کہا ہے کہ اگر میڈیا نے شمالی وزیرستان میں جاری فوجی کارروائی کو جانبدارانہ کوریج جاری رکھی تو صحافیوں کو نشانہ بنایا جائے گا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ میں سنیے.
قلعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے صحافیوں کے حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کو خط کے ذریعے شکایت کی ہے کہ پاکستان میں ذرائع ابلاغ ان کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور ان کے بقول صحافتی اقدار کے منافی جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ اور رپورٹر وداؤٹ بارڈر کو ارسال کردہ اس خط میں طالبان کا کہنا تھا کہ انہیں مختلف تصحیح آمیز داموں سے میڈیا میں پکارا جاتا ہے اور انہیں صحیح کوریج نہیں دی جاتی. طالبان نے دھمکی دی ہے کہ اگر یہ رجحان جاری رہا تو صحافی اور ان کے اداروں کو نشانہ بنایا جائے گا. رپورٹرز وداؤٹ بارڈر کے پاکستان میں نمائندے اقبال خٹک نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اسے ملک میں شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے خطرناک قرار دیا.
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میڈیا خود چاہتی ہے کہ وہ ایک تعصب کے ساتھ کام کریں اور غیر جانبداری یا جانبدارانہ رویہ رکھیں، لیکن جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں وہ میرے خیال میں ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ آزادانہ ایک ادارہ کی اپنا پالیسی بنائیں اور رپورٹنگ اپنے جو نقطہ نظر سے کریں. ہر طرف سے دباؤ ہے میڈیا پہ اور اس دباؤ کے نتیجے میں شاید آپ کو تعصب بھی نظر آئے اور شاید آپ کو جانبداری بھی نظر آئے.
پاکستان میں صحافیوں کو اس سے پہلے بھی شدت پسندوں نے اپنی مہلک کاروائیوں کا نشانہ بنایا ہے اور پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ صحافی مارے گئے. القاعدہ سے منسلک عسکریت پسندوں کی طرف سے گزشتہ سال اکتوبر میں ان کے بقول ایک فتویٰ جاری کیا گیا جس میں ایسے صحافیوں کے خلاف کاروائیوں کو جائز قرار دیا گیا جو کہ اپنی رپورٹس میں طالبان کے لیے عسکریت پسند، شدت پسند یا دہشت گرد جیسی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. پاکستان کے ایک موقر انگریزی اخبار ایکسپریس ٹریبیون کے سابق ایگزیکٹو ایڈیٹر ضیاء الدین کا کہنا تھا،
کوئی میڈیا کا پریزنس تو نہیں ہے نا ان جگہوں پر، تو جو خبر میڈیا کو ملتی ہے فوج کی طرف سے ملتی ہے. یہ پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہمارا بھی ورژن دیں، تو پہلے یہ اپنا ورژن تو دیں کہ ہو کیا رہا ہے. وار زون ہے، وار زون میں یا تو ایمبیڈڈ جرنلسٹ ہوتا ہے یا فوج کی پرمیشن سے جاتے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ انڈر پریشر ہے. اگر یہ انڈر پریشر نہیں ہوتے تو یہ ٹیلی فون پہ بات کرتے.
عسکریت پسندوں کی میڈیا کو دھمکی کی مذمت کرتے ہوئے حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کے رکن محمد طلال چودھری کا کہنا تھا کہ حکومت یا کسی بھی ریاستی ادارے کی جانب سے ذرائع ابلاغ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ کرنے پر پوری قوم متفق ہے.
اگر ڈی این دیکھنے کا باؤ، بلکہ انگلینڈ میں تو اپنے اس کے اندر بھی اس طرح کی کئی صورتحال پیدا ہوتی رہی، وہاں بھی طرح کی چیزوں کو کوریج اس حد تک نہیں دی جاتی، اور وہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بھی اس سے نہ صرف یہ کہ بھی ایک ملک کی وجود کو خطرہ ہو سکتا ہے بلکہ ایک عام انسانوں کے زندگیوں کو بھی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اگر ان لوگوں کا موقف اسی طرح دیا جائے گا جیسے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں اس طرح. آپ یہ دیکھ لیجیے کہ میڈیا پر جتنے میڈیا نے اگر کوریج کیا بھی ہے، پھر بھی میڈیا کے بہت سارے لوگ اس کا شکار بنے ہیں.
طالبان عسکریت پسندوں کی طرف سے دھمکی آمیز خط ایک ایسے وقت سامنے آیا جب پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں القاعدہ سے منسلک شدت پسندوں کے خلاف آپریشن شروع کر رکھا ہے، جس میں فوج کے ترجمان کے مطابق 600 سے زائد شدت پسندوں کی ہلاکتوں کے ساتھ ساتھ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول اور رابطوں کا نظام ناکارہ کر دیا گیا ہے. کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. 972
جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
ایک افغان پولیس افسر نے وسطی افغانستان میں گزشتہ رات پولیس میں اپنے سات ساتھیوں کو ہلاک کر دیا. 24 گھنٹے میں اندر سے ہی کیا جانے والا یہ تیسرا حملہ تھا. حملہ آور ترین کوٹ چوکی پر حملے کے بعد فرار ہو گیا. یہ ارزگان صوبے کا دارالحکومت ہے. بنگلہ دیش میں عہدیداروں نے بدھ کے روز اس کشتی کے کپتان کے خلاف جرائم کے الزامات عائد کیے ہیں، جبکہ امدادی ٹیموں نے 125 سے زائد مسافروں کو تلاش کرنا ترک کر دیا ہے جو 3 روز بیشتر اس حادثے میں ڈوب گئے تھے. ایم وی پنا نامی کشتی میں مسافروں کی گنجائش سے دوگنا تعداد زیادہ سوار تھی، جبکہ پیر کے روز پدما دریا میں خراب موسم کے باعث ڈوب گئی. پشاور میں بدھ کے روز اس وقت ایک سکھ تاجر ہلاک اور 2 افراد زخمی ہو گئے جب نامعلوم حملہ آوروں نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں بدھ کی صبح نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے اقلیتی سکھ برادری کے 1 شخص کو ہلاک اور 2 کو زخمی کر دیا. یہ واقعہ مرکزی شہر پشاور کے علاقے ہشت نگری میں خوشحال بازار میں پیش آیا، جہاں مسلح افراد نے سکھوں کی ایک دکان پر اندھا دھند فائرنگ کی اور موقع سے فرار ہو گئے. زخمی ہونے والے 3 افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان میں سے ایک زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا. اس واقعے کے بعد شہر میں سکھ برادری اس میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کے مطالبے کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئی. انہوں نے ٹائر جلائے اور ایک مرکزی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا. سکھوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کے دفتر کے باہر بھی احتجاج کیا اور اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ دہرایا. وزیر اعلیٰ نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور عہدیداروں کے بقول سکھوں کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کو مؤثر بنایا جائے گا. صوبہ خیبر پختونخوا میں سکھوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے. پشاور میں ان کی تعداد میں حالیہ برسوں میں اس وقت اضافہ ہوا جب سوات، بنیر اور مختلف قبائلی علاقوں سے بہت سے سکھ یہاں آ کر آباد ہوئے. چند ماہ قبل ہی پشاور شہر کے مضافاتی علاقے شب قدر میں ایک سکھ حکیم اور اس کے مقامی ملازم کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا. پاکستان میں ہندو، مسیحی اور سکھ برادری کی ایک بڑی تعداد صدیوں سے آباد ہے، لیکن 1947 میں تقسیم ہند کے بعد بہت سے ہندو اور سکھ بھارت چلے گئے، لیکن ایک قابل ذکر تعداد نے یہیں رہنا مناسب سمجھا۔ حالیہ برسوں میں مذہبی اقلیتوں اور ان کی عبادت گاہوں پر حملوں میں اضافہ دیکھا گیا، جس کے بعد انسانی حقوق کی مقامی و بین الاقوامی تنظیمیں مختلف مذہبی فرقوں کے مقدس مقامات اور ان کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک پر تشویش کا اظہار کرتی آئی ہیں۔ ان تنظیموں کا حکومت سے مطالبہ رہا ہے کہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ سلامتی کے خدشات کے باعث حالیہ برسوں میں پاکستان کے جنوب اور جنوب مغربی صوبوں سے ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد کی نقل مکانی کی اطلاعات بھی موصول ہوتی رہی ہیں۔ رواں سال کے اوائل ہی میں حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے ایک خصوصی فورس تشکیل دی جا رہی ہے۔ وزیراعظم نواز شریف بھی یہ کہتے آئے ہیں کہ ملک میں مذہبی ہم آہنگی اور اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ان کی حکومت کئی دیگر اقدامات بھی کر رہی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اب باقی عالمی خبریں۔ امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ اس بات پر غور ابھی قبل از وقت ہوگا کہ وہ تجرباتی دوا مغربی افریقہ بھیجوا دی جائے جو بظاہر وائرس کے شکار دو امریکیوں کے لیے مددگار رہی ہے۔ واشنگٹن میں بدھ کے روز تین روزہ افریقی سربراہ کانفرنس کے اختتام پر مسٹر اوباما نے کہا کہ ہمیں سائنس سے رہنمائی حاصل کرنا ہوگی اور پھر زی میپ دوا اس خطے میں روانہ کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس وائرس سے متاثرہ ممالک کو صحت عامہ کا ایک مضبوط زیریں ڈھانچہ تعمیر کرنا ہوگا۔ اس تجرباتی دوا کو انسانوں پر آزمایا نہیں گیا ہے۔ صدر اوباما نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کا علاقہ غزہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے بند نہیں رکھا جا سکتا۔ مسٹر اوباما نے بدھ کے روز واشنگٹن میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ غزہ خود کو برقرار رکھنے کے قابل نہیں اور نہ ہی ملازمتیں مہیا کرنے اور اقتصادی ترقی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اس کے حماس سے متعلق حکمرانوں سے کوئی ہمدردی نہیں، مگر اس علاقے کے لوگوں کے لیے مواقع میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ حماس یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے طویل المدت معاہدے کی شرط کے طور پر اسرائیل اور مصر غزہ کی ناکہ بندی ختم کریں۔ یہ ناکہ بندی ہتھیار اور دہشت گردوں کو اس علاقے میں آنے اور جانے سے روکنا ہے، مگر اس کی وجہ سے غزہ کی معیشت ختم ہو گئی ہے اور لوگ سفر کرنے سے قاصر ہیں۔ صدر نے کہا کہ امریکہ قاہرہ میں اسرائیلی اور فلسطینیوں کے مندوبین کے درمیان جنگ بندی کی بات چیت کی حمایت کرتا ہے۔ ہالینڈ کے وزیر اعظم نے مشرقی یوکرین میں ملائیشیا کے مار گرائے جانے والے طیارے کے معاملے کی چھان بین کرنے والوں کو یہ کہتے ہوئے واپس بلا لیا ہے کہ جہاز گرنے کے مقام کے قریب لڑائی اس چھان بین کو جاری رکھنے کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ انہوں نے بدھ کے روز دی ہیگ میں بات کرتے ہوئے انسانی باقیات کی تلاش کے کام کو دوبارہ شروع کرنے کا کوئی نظام الاوقات نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ تلاش اس وقت دوبارہ شروع کی جائے گی جب یوکرین مزید مستحکم ہو جائے گا۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت میں پولیس نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیوانٹ یا ISIL کی حمایت پر پابندی کے بعد ملک میں اس عسکریت پسند گروپ کے کئی مقامی حامیوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک چوٹی کے افسر نے کہا ہے کہ جنوبی سوڈان میں 7 ماہ کی نسلی گروپوں کی لڑائی کے بعد انسانی زندگی کی تباہی اور طویل المدت داخلی تنازع کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ ترکی میں 10 اگست کو جو صدارتی انتخاب ہو رہا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم رجب طیب اردوان نے جدید ترکی کے 12ویں رجب طیب اردوان جدید ترکی کے 12ویں صدر بن جائیں گے۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر اور بڑے بڑے سائن بورڈز کی شکل میں زبردست انتخابی مہم چلا رکھی ہے۔ ڈورین جونز کی رپورٹ، صفیہ کاظم کی زبانی۔
اتوار کے دن استنبول میں وزیر اعظم رجب طیب اردوان نے ایک زبردست جلسہ کیا جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ مقامی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق اتوار کے دن کے جلسے میں شرکت کے لیے حامیوں کو لانے کی خاطر تقریباً 5,000 بسیں استعمال کی گئیں، جن میں سے بہت سی سرکاری وزارتوں اور مقامی محکموں کی تھیں جن کا تعلق وزیر اعظم کی حکمراں اے کے پارٹی سے تھا۔ برسلز میں کارنگی انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار سنان یولگین کا کہنا ہے کہ مسٹر اردوان کی مہم اپنے دو حریفوں کے مقابلے میں بہت مختلف ہے۔
When you look at the campaign of Prime Minister Erdogan, it is a well-orchestrated campaign.
وہ کہہ رہے تھے جب آپ وزیر اعظم کی مہم پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی بھرپور ہے۔ اس مہم کا انحصار حکمراں جماعت کی مشینری اور وزیر اعظم کے اختیار میں وسیع وسائل پر ہے۔ ان کے حریفوں صلاح الدین دمرتاش اور اکمل الدین احسان اوغلو نے جبکہ اپنے جلسے جلوسوں کا اہتمام زیادہ تر عطیات پر کیا ہے۔ مسٹر اردوان نے وزیر اعظم کی حیثیت میں عوامی اجتماعات کو انتخابی مہم کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اپنے حامیوں سے خطاب کے لیے انہوں نے وزیر اعظم کے طیارے کو بھی استعمال کیا۔
مسٹر اردوان کے دفتر کا کہنا ہے کہ ان کی کوئی بھی انتخابی مہم قانون کے خلاف ورزی نہیں تھی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ مسٹر اردوان کی انتخابی مہم بھی اپنے حریفوں کے برعکس ہے اور انہوں نے خارجہ پالیسی کو ایک اہم موضوع بنایا ہے۔ استنبول کے اجتماع میں انہوں نے غزہ کے خلاف اسرائیلی حملے کی ایک مرتبہ پھر سے مذمت کی۔
فلسطین یالز دیسن، غزہ یالز دیسن۔
انہوں نے کہا کہ فلسطینی اور غزہ کے عوام اپنی مزاحمت میں غلط نہیں ہیں، اور یہ کہ اسرائیل جو خون بہائے گا اس میں غرق ہو جائے گا۔ مسٹر اردوان نے اسرائیل کی پالیسیوں کو ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کی نسل کشی کے برابر قرار دیا، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ یہودیوں کے مخالف نہیں ہیں۔ اسرائیل کا موازنہ ہٹلر سے کرنے پر ترکی کے مغربی اتحادیوں کی جانب سے سخت مذمت کے باوجود مسٹر اردوان اس سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اس سے ان کے قدامت پسند سنی مسلمان خوش ہوں گے۔ وہ قوم پرستی کے کارڈ کا بھی خاصا استعمال کرتے رہے ہیں۔ رائے عامہ کے جائزوں میں بتایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی ترکیب فائدہ مند ثابت ہو رہی ہو، جس سے مسٹر اردوان اپنے حریفوں پر سبقت رکھتے ہوں اور انہیں 50% سے زیادہ سبقت حاصل ہو، جو 10 اگست کو انتخاب کے پہلے مرحلے میں جیتنے کے لیے ضروری ہے۔ تجزیہ کار اولگن کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ عوام صدر کا براہ راست انتخاب کر رہے ہیں، اسی لیے مسٹر اردوان ایک بااثر صدارت کے مینڈیٹ کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ توجہ طلب بات ہے کہ مسٹر اردوان کے وزارت عظمیٰ کے دور میں ترکی میں غیر معمولی ترقی اور خوشحالی دیکھنے میں آئی ہے، جس سے ترکی ایک ابھرتی ہوئی متحرک معیشت کے ساتھ ایک علاقائی قوت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ وہی میراث ہے جس کی بنیاد پر مسٹر اردوان صدارت کے عہدے پر فائز ہونے کے لیے بھروسہ کر رہے ہیں۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیلی اور فلسطینی نمائندے بدھ کے روز قاہرہ پہنچے۔ اس دورے کا مقصد غزہ میں 72 گھنٹوں کی فائر بندی کے خاتمے کے بعد مستقل جنگ بندی کے لیے مذاکرات کرنا تھا۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایڈورڈ یورینین کی رپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل۔
اسرائیل اور غزہ میں فلسطینی حماس گروپ کے درمیان 72 گھنٹوں کے لیے فائر بندی کے دوران قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات کو رازداری میں رکھا گیا ہے۔ مصری انٹیلیجنس کے حکام میڈیا سے بچتے ہوئے اسرائیلی اور فلسطینی وفود کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا ہے کہ آیا مصر طویل المدت جنگ بندی کے لیے کسی بھی معاہدے تک پہنچنے کے لیے سالس کا کردار ادا کر سکے گا۔ دونوں جانب سے مطالبات کی نوعیت مصالحت آمیز معلوم نہیں ہوتی۔ اسرائیل غزہ کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، جبکہ حماس ساحلی، زمینی، سمندری اور فضائی علاقوں سے ناکہ بندی کو مکمل طور پر ہٹانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ حماس کے اعلی عہدیدار عزت رشک نے اسرائیل کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے، اور اس کا امکان بھی نہیں ہے کہ اسرائیل اپنی ناکہ بندیوں کو ہٹانے کے لیے حماس کے مطالبے پر راضی ہوگا۔ حماس کا اصرار ہے کہ اسرائیل ایک ایئرپورٹ کھولنے کی اجازت دے اور اسے بین الاقوامی اقدار کے مطابق علاقائی پانیوں کے 12 میل کے حصے تک رسائی ہو۔ قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات میں مشرق وسطی امن مرحلے کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے رابرٹ سیری اور بین الاقوامی 4 رکنی گروپ کے لیے سفارتکار ٹونی بلیئر بھی حصہ لے رہے ہیں۔ توقع ہے کہ وہ ان وفود سے علیحدہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ یہ فوری طور پر واضح نہیں ہوا ہے کہ امریکی وفد کب پہنچے گا۔ عرب لیگ کے سربراہ نبیل العربی نے بدھ کے روز اشارہ دیا ہے کہ عرب وزرائے خارجہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینی علاقے کا دورہ کریں گے۔ مصری لوگ غزہ کے ساتھ تاریخی رابطے رکھتے ہیں۔ غزہ 1948 سے 1967 میں عرب اسرائیل جنگ تک مصر کا حصہ رہ چکا ہے۔ کچھ مصریوں کے خاندان کے افراد ابھی بھی غزہ میں ہیں، اور غزہ کے بہت سے طالب علم مصر کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تعلقات کے باوجود اگرچہ مصر کی حکومت کے اسلامی حماس گروپ کے لیے زیادہ ہمدردی نہیں ہے، جانے مانے فوجی تجزیہ کار اور ریٹائرڈ جنرل سمیع سیف الیزال کہتے ہیں،
Mediation between the Palestinians and Israeli doesn't mean that Egypt is supporting Hamas policy or supporting Hamas.
فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان ثالثی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مصر حماس کی پالیسی کا حامی ہے یا حماس کے لیڈروں کی حمایت کرتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خون خرابے کو روکا جائے اور دونوں فریقوں کے درمیان امن معاہدہ کرانے کی کوشش کی جائے، جیسا کہ نومبر 2012 میں تھا۔ مصر نے اس سال غزہ میں مختصر کشیدگی کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان فائر بندی معاہدے کے لیے مذاکرات کرائے تھے۔ مصر کے آن ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے ساتھ رفع سرحدی گزرگاہ کھلی ہے، اور 3,900 لوگ حالیہ گھنٹوں میں مصر میں داخل ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ گزرگاہ کب تک کھلی رہے گی، اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص مصر میں داخل ہونے کا خواہش مند ہے تو کیا وہ ایسا کر سکے گا۔ اس دوران عرب ذرائع ابلاغ کے مطابق اقوام متحدہ کے لیے فلسطینی سفیر ریاض منصور کوشش کر رہے ہیں کہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے عالمی برادری اس علاقے کو آفت زدہ قرار دے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ناروے بھی اس تعمیری مرحلے کے لیے امداد اکٹھی کرنے کی غرض سے ڈونرز میٹنگ بلا رہا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لیجیے اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان ایک اداریہ۔
بین الاقوامی مذہبی آزادیوں کے حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ کی سال 2013 کی رپورٹ میں چین سمیت ہر ملک میں مذہبی آزادیوں کی صورتحال پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ رپورٹ میں مذہبی آزادیوں کی خلاف ورزی کے واقعات درج کیے گئے ہیں اور ان اقدامات پر روشنی ڈالی گئی ہے جو امریکی حکومت دنیا بھر میں مذہبی آزادیوں کو فروغ دینے کے لیے کر رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال 2013 کے دوران چین کی حکومت کی جانب سے مذہبی آزادیوں کے احترام کی صورتحال زیادہ اچھی نہیں رہی۔ تبتی علاقوں، شنجیانگ ویگر اور خود مختار علاقوں کو مذہبی آزادیوں کی خلاف ورزی کی سنگین صورتحال کا سامنا رہا۔ دیگر مقامات پر حکام نے سخت پابندیوں کے ذریعے غیر رجسٹرڈ مذہبی اور روحانی گروہوں کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کی ہے، جبکہ بعض جگہوں پر انہیں مکمل کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، جیسے کہ فالنگونگ کے کیس میں ہوا۔ ستمبر میں اطلاعات کے مطابق فالنگونگ تحریک کی پیروکار یو چنگ فونگ کو گرفتار کر کے ایک سابق لیبر کیمپ میں قید کر دیا گیا۔ ان کے وکیل تھانگ جی تیان کی طرف سے ان سے بات چیت کی کوشش پر انہیں بھی 5 دن کے لیے قید کر دیا گیا۔ غیر رجسٹرڈ شدہ گرجا گھروں اور وہاں عبادت کرنے والوں کو بھی چینی حکام کی طرف سے تنگ کیا جاتا رہا۔ اپریل میں چین کے صوبے ہنیان کے یہ کاؤنٹی میں غیر رجسٹرڈ گرجا گھروں کے 7 اراکین کو 3 سے 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اطلاعات کے مطابق ان پر مذہبی واس کو کاپی کرنے اور ریکارڈ کر کے اپنے مسلک کے ذریعے قانون کو نقصان پہنچانے کا الزام تھا۔ غیر رجسٹرڈ بشپ اور پادریوں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ بھی جاری رہا، جبکہ ایک بااثر معاون بشپ ما دا چن کو ریاست کے زیر انتظام کیتھولک پیٹریاٹک ایسوسی ایشن سے مستعفی ہونے کے بعد قید تنہائی میں رکھا گیا۔ چینی حکومت نے ان افراد کو بھی ایزاؤں کا نشانہ بنایا جنہوں نے مذہبی آزادیوں کی حفاظت کی کوشش کی، جیسے کہ انسانی حقوق کے وکیل گاؤ جی شنگ۔ امریکہ نے چینی حکام پر زور دیا ہے کہ گاؤ کو 7 اگست کی طے شدہ تاریخ کو رہا کیا جائے اور انہیں کسی ہراس کے بغیر اور کہیں آنے جانے پر پابندی کے بغیر اپنے خاندان سے دوبارہ آ ملنے کی اجازت دی جائے۔ ایک اور وکیل وانگ یونگ ہینگ، جنہوں نے کھل کر مذہبی آزادیوں کی حمایت اور فالن گونگ کے پیروکاروں کا دفاع کیا، 7 سال کی جیل کاٹ رہے ہیں۔ تبت میں چینی حکام نے طالب علموں، بدھ راہبوں، عام لوگوں اور دیگر افراد کو گرفتار کیا جنہوں نے انسانی حقوق کے احترام اور مذہب کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی، دلائی لامہ کی حمایت کا اظہار کیا یا ایسے افراد سے اظہار یکجہتی کیا جنہوں نے خودسوزی کر لی تھی۔ چینی حکام نے کسی مقصد کے لیے خودسوزی سے متعلق کئی سرگرمیوں کو جرم قرار دیا ہے۔ تبتیوں کی نامعلوم تعداد پر مقدمے چلا کر انہیں قید کیا ہے جنہوں نے حکام کے دعوے کے مطابق خود سوزی کرنے والوں کو بھڑکایا یا ان کی مدد کی۔ ان میں خود سوزی کرنے والوں کے اہل خانہ بھی شامل تھے۔ رپورٹ میں ویگر مسلمانوں کی مذہبی رسومات پر چینی حکومت کی انتہائی سخت پابندیوں کا اندراج بھی کیا گیا ہے، جن میں سرکاری ملازمین، اساتذہ اور دیگر پر رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے پر پابندی عائد کی گئی تھی، جبکہ چینی حکام نے ایسے ویگر مسلمانوں کو جو مذہبی ایزا رسانیوں کے باعث دوسرے ملکوں میں پناہ لینے کی کوششوں میں تھے جبری طور پر چین واپس لانے کی کوششیں بھی کیں، جبکہ واپس آنے والے ویگر مسلمانوں پر تشدد اور انہیں قید کیے جانے کی اطلاعات بھی ملی ہیں۔ مذہبی آزادیوں کے حوالے سے محکمہ خارجہ کی یہ رپورٹ چین جیسے ان ملکوں کے اقدامات پر روشنی ڈالتی ہے جہاں مختلف مذاہب کے پیروکاروں کو ظلم و ستم کا سامنا ہے۔ امریکہ کو امید ہے کہ اس سال کی رپورٹ عالمی مذہبی آزادیوں کے دفاع اور انہیں آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہوگی۔ یہ وہ عالمی حق ہے جو چینیوں سمیت تمام افراد کو ملنا چاہیے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پروگرام کے ساتھ صفیہ کاظم حاضر ہے۔ آج اس پروگرام کا موضوع ہے سمارٹ ٹوائلٹ۔ جنگ یا قدرتی آفات کے نتیجے میں حفظان صحت کے نظام کی تباہی بہت ہی نقصان پہنچاتی ہے، اور جو لوگ آفات سے بچ جاتے ہیں ان میں بیماریاں پھیل جاتی ہیں اور ان کی موت کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی آفت کے بعد بچ جانے والے لوگ زمین میں گڑھے کھود دیتے ہیں اور انہیں عارضی بیت الخلاء کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انسانی فضلے کی گندگی پانی کی لائنوں سے مل جاتی ہے، اس سے کولرا یعنی ہیضہ اور دوسری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک ٹیم آفت زدہ علاقوں کے لیے ایک سمارٹ ٹوائلٹ بنا رہی ہے، جس کا مقصد حفظان صحت کی چین کو محفوظ بنانا ہے۔ اس آزمائشی پروجیکٹ کا، جسے ESOS کہا جاتا ہے، وزن بہت ہی کم ہوتا ہے اور سولر پاور سے چلتا ہے۔ نیدرلینڈ میں یونیسکو کے انسٹیٹیوٹ فار واٹر ایجوکیشن سے منسلک ڈاکٹر دمیر برڈوجانوچ اور ان کی سائنسدانوں کی ٹیم کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ کا مقصد آفت زدہ لوگوں کے لیے امدادی کاموں کو 21ویں صدی میں لے جانا ہے۔
The ESOS, which stands for Emergency Sanitation Operation System, is a holistic approach to emergency sanitation.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ESOS جو ایمرجنسی سینیٹیشن آپریشن سسٹم کا مخفف ہے، سینیٹیشن کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس میں کئی چیزیں شامل ہیں، جس میں ESOS اسمارٹ ٹوائلٹ، اسمارٹ ٹرانسپورٹ، اور ہر ٹوائلٹ کو صاف کرنے کے بعد فضلے اور یورین کو محفوظ طریقے سے تلف کرنا شامل ہے۔ اس کم وزن نظام کو بآسانی آفت زدہ علاقوں میں لے جایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی غیر معمولی بات یہ ہے کہ اس سے ہنگامی بنیاد پر سینیٹیشن کی چین سے نمٹا جا سکتا ہے اور عام لوگوں کی صحت سے لاحق خطرے کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ ESOS کے نظام میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک انرجی سپلائی یونٹ ہے، ایک جی پی ایس ہے، جس سے اس مقام کا پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ کس جگہ فضلہ جمع ہو گیا ہے۔ اس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں انہیں ایک ایمرجنسی سینٹر میں منتقل کر دیا جاتا ہے، تاکہ اس سے متعلق عہدیدار متاثرہ علاقوں کی ضرورت کا تعین کر سکیں۔ اس سے پیشاب یعنی یورین کو ریسائکل کر کے آبپاشی کے لیے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔
We can treat all liquid waste coming from sludge treatment and from urine into membrane bioreactors.
سینیٹری انجینئرنگ کے پروفیسر ڈاکٹر دمیر برڈوجانوچ کہتے ہیں کہ تمام سیال فضلہ جو کیمیائی عمل سے گزرتا ہے اور اس میں موجود یورین کو بائیو ری ایکٹر کے ذریعے چھان لیا جاتا ہے۔ یہ ایک انوکھی ٹیکنالوجی ہے جس سے سیال مادے کو کیمیائی عمل سے گزارنے اور تمام جراثیم دور کرنے کے بعد اس پانی کو بیت الخلاء کے لیے، آبپاشی کے لیے، باغبانی کے لیے یا دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹوائلٹس یا بیت الخلاء ابھی آزمائشی مرحلے میں ہیں اور اس سال کے آخر میں انہیں فلپائن میں آفت زدہ لوگوں کے کیمپوں میں استعمال کیا جائے گا۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے رات 10 سے 11 بجے نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں مقام حاصل کرنے والے پاکستانی امریکیوں سے۔ کامیاب لوگوں کے تجربات آپ کی زندگی میں بھی کامیابی کی خبر لا سکتے ہیں۔ پروگرام کے دوران مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے ہمارا مفت ٹیلیفون کال نمبر ہے 0800-777-89 0800-777-89.
سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات بھی اب تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ اس آخری پروگرام کی پروڈیوسر اور ایڈیٹر تھیں صفیہ کاظم، انجینئر زینب عبد الرحمان۔ میں آپ کی میزبان مدثرہ منظر آپ سے اجازت چاہوں گی ایک بہت اچھے دن کی نیک تمناؤں کے ساتھ۔ خدا حافظ۔